نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے بالکل آغاز میں رکھ کر ہم سب کو اس بات کا سبق دلایا کہ جب بھی کہیں کوئی بات کرو تو جو تمہاری بات کا مدعا ہے، مدعا سے مراد جو تمہارا اس بات کو کہنے کا مقصد ہے، وہ شروع میں ہی رکھ دو. کوئی بات لمبی چوڑی کرنے سے پہلے اگر اس کو چند جملوں میں بول دو تو سننے والے کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ ای میل لکھتے ہیں تقریباً 1.5 صفحے کی، لیکن اس کا جو اوپر کا بارڈر ہوتا ہے یا جس کے اندر اس کا ٹاپک ہوتا ہے، اس میں جو ٹائٹل لکھ دیا جاتا ہے، تو جس کو وہ ای میل ملتی ہے وہ کانشس ہو جاتا ہے، وہ کیئرفل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہوگی. سورت فاتحہ کی قرآن پاک میں یہی حیثیت ہے. اگر آپ سورت فاتحہ کا میکرو سٹرکچر دیکھیں تو دیکھیے گا، آپ لوگ اپنے سامنے اگر نظریں جمائیں یا اگر آپ میرے کہنے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کا قلم چلنا چاہیے. میں کوشش کروں گی کہ اسپیڈ کے ساتھ بولوں کہ آپ لوگ لکھ سکیں. تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے. اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے. اس کے 4 مختلف ٹاپکس ہیں. پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ ٹاپک. یعنی ایک سورت میں 4 موضوع، کتنی حیرت کی بات ہے. 7 آیتوں میں 4 موضوع. پہلے تو رکھیے، یہاں اپنے لیے عمل کی بات لکھیے. 7 آیتوں کو اب 7 جملے کہیں. خود سے سوال کیجئے، کیا میں 7 جملوں میں 4 مختلف باتیں پہنچا دیتی ہوں؟ ہم بعض دفعہ بات کرتے ہیں تو اتنی لمبی اور اتنی ریپیٹیشن اور اتنی دہرائی ہوتی ہے، سننے والا اگر جلدی میں وہ کہتا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ. جب بھی کوئی آپ کی بات کاٹے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کی سپیڈ سے آہستہ بول رہے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے گاڑی چلاتے ہوئے، جو مقرر سپیڈ سے ہلکی چلائے گا گاڑی تو دوسرے ارد گرد والے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کر دیں گے اور اس سے آگے نکل جائیں گے. تو نہ بہت تیز چلانا ہے نہ بہت آہستہ. تو قرآن پاک میں حقیقت میں یہ خوبی ہے کہ ہر آیت وہی ہے جہاں ہے. اگر ہم اس کے فلو چارٹ کو دیکھیں، یعنی ترتیبی نقشہ ربط، اس صورت میں کیا نقشہ ہے، کیا ربط ہے. نقشہ کہتے ہیں جو ایک آپ کہہ لیں تعویذ سا بنا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے اپنے سامنے بک میں بھی. پوری صورت کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر مڈل پہ جا کے دیکھیں تو مرکزی مضمون کیا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست. رکیے ذرا، ہر بات کا، ہر فلم کا، ہر ڈرامے کا، ہر ناول، ہر کہانی کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے. سورت فاتحہ کا مرکزی مضمون ہدایت کی طلب ہے. چلیے یہاں پھر لکھیے دوسری بات خود سے، جب بھی سورت فاتحہ پڑھتی ہوں کیا میری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست دے رہی ہوں؟ تو چند جملے پھر لکھ لیجئے کہ سورت فاتحہ کیا ہے؟ ایپلیکیشن فارم ہے. کس چیز کی ایپلیکیشن؟ او اللہ گائیڈ می. اے اللہ، گمراہیوں کے راستوں سے نجات چاہتی ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. تو 20 بار پڑھی ہوگی آپ نے سورۃ فاتحہ. آج اپنے لیے یہ عمل کی بات لکھ لیں. ایک بار پڑھیں، کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھیں یا سنیں یا سنائیں تو ساتھ ہی دعا کر لیں کہ اللہ پلیز مجھے ہدایت دے. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کو قرآن پڑھ کر بھی جو ہدایت نہیں ملتی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں. اور اگر آپ کو مل بھی گیا اپنے مانگنے سے تو آپ نے کہنا میں نے تو مانگا ہی نہیں ہے. تو عمومیت کا حال کیا ہے؟ قرآن برائے قرآن، قرآن برائے تلاوت، قرآن برائے ثواب، قرآن برائے ایصال ثواب، قرآن برائے جن و بھوتوں کو بگانا. لیکن آپ نے سورۃ فاتحہ کے شروع سے یہ سیکھ لی کہ قرآن پڑھنا ہے ہدایت کی طلب کے ساتھ. پھر اگر آپ اس میں سے دیکھیے آیت نمبر 1 سے 4، اگر آپ سب سے شروع میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، यहां तक अगर आप देखें तो चार आयतों का टॉपिक क्या है, आदाबे दुआ, दुआ करने के आदाब सिखाए जा रहे हैं। क्या आदाब है? अस्माए हुस्ना के साथ, अल्लाह की हम्द के साथ बात शुरू करो। किसी से भी दुनिया में आप और मैं कुछ मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? राजाती मांग लेते हैं? नहीं, हम उसके लिए लोगों को पहले से तैयार करते हैं। फोन उठाएं तो एकदम तो नहीं कह देते बात, ये अलग बात है। बाद लोग इतना लंबा हाल पूछ लेते हैं कि वो वक्त उसी में चला जाता है। लेकिन दुआ मांगने के आदाब आयत 1 से 4 तक। फिर उसके बाद देखिए तो दूसरा टॉपिक सिर्फ आयत 5 में है, और वो क्या है? इस्तेहकाके दुआ, दुआ मांगने का हक। कैसे? इस्तेहकाक। हक क्या होता है? हक, अलिफ सीन ता लग गया, तलब करना। तो एक बंदा अल्लाह सुभान तआला से इस बात का तकाजा करता है कि मेरे मालिक, मैं हूं ही तेरी बंदी और मैं हूं तेरा बंदा, तो तू मेरी बात को मान ले। और ये जुमला क्या है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। खास तेरे ही हम बंदे हैं, सिर्फ तेरे ही हम हैं, ओनली योर्स। झूठ नहीं, ये ऐसा झूठ नहीं जो 10 लोगों को कार्ड देकर कहते हैं ओनली फॉर यू, 10 लिफाफे खरीद लो ओनली फॉर यू के 10 लोगों को देंगे। एक को तो सच है, 9 को झूठ बोला आपने, क्योंकि वो ओनली नहीं रहा। जिस तरह हम रिश्तों में और ताल्लुकात में और दोस्तियों में ऐसे झूठ बोलते हैं, इसी तरह बाज़ दफ़ा हम अल्लाह ताला को कहते तो हैं या कनाबुदू व या कनस्तईन, लेकिन हम कईयों को ये बात कहना चाहते हैं। तो गोया कि आप देखिए, या कनाबुदू क्या है? नीचे लिख लीजिए अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह अकबर। और या कनस्तईन क्या है? इन्नी असगर, मैं सबसे छोटी। और जुमला लिखवा दूं इस पे, तू सबसे बड़ा, मैं सबसे छोटी। इस सोच के साथ इसको मांगे तो फिर आपको पता चलेगा मेरी औकात क्या है। और हकीकत है कि कुरान का एक बुनियादी मजमून यही है कि बंदा बंदा बनना सीख जाए। मैं जब किसी का नाम अब्दुल्ला सुनूं तो मैं यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह इसको अब्दुल्ला बना दे। और अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें हकीकत में अपनी बंदियाँ बना ले। फिर उसके बाद आयत नंबर 6, तीसरा पैराग्राफ है, ये क्या है? असल दुआ, यानी पहली 5 आयतों में तमहीद बांधी, आगाज किया। अब असल दुआ क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह दिखा हमको सीधा रास्ता। ये लफ्ज इहदिना क्यों है? हम जब दुआ मांगते हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि हमें दिखा। दुआ क्या होनी चाहिए थी? उर्दू में समझिए, दुआ यह थी कि अल्लाह हिदायत दे दे, हिदायत दे, दे दी बस, हिदायत दे दे। ये क्यों कहे हदीना सिरात अल मुस्तकीम? तो यहां से पता चलता है कि रास्तों को ढूंढ लें, हिदायत खुद ही मिल जाएगी। हिदायत की तरफ जाने और बुलाने वाले रास्ते ढूंढ लें, हिदायत खुद ही मिल जाएगी। जो लोग इन रास्तों को छोड़कर हिदायत तलब करते हैं वो गलती खाते हैं। आपको यहां से एयरपोर्ट जाना है, आप कहते हैं अल्लाह मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दे। यहां बैठ के क्या आप किसी से एयरपोर्ट के दरवाजे और उसके अंदर जाने का रास्ता पूछते हैं उसे? वो आप कहेंगे छोड़ो, वो जब जाऊंगी वहां साइन बोर्ड लगे होंगे, यहाँ गाड़ी ड्रॉप करो या लगेज लेने के लिए यहाँ जाना है देना है। सिर्फ आप कहते हैं मुझे यहां से एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता बता दे, यही करते हैं ना। ये है हदीना सिरातल मुस्तकीम। यहां बड़ी गौर से बात समझिएगा कि जब आप अल्लाह से ये कहते हैं ना कि अल्लाह मुझे उन रास्तों पे चला दे जो हिदायत की तरफ हैं या जो सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाते हैं, तो गोया कि आपके लिए हिदायत पक्की हो गई। तो फिर वो लोग कितनी बड़ी खुशफहमी में है कि जो इन रास्तों को भूलकर सिर्फ हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं। नहीं, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि इल्म जन्नत के रास्तों को आसान करता है, तो ये आयत नंबर 6 उसकी दलील है। अगर आप चाहती हैं आप जन्नत में जाएं, आप हिदायत याफ्ता हो जाएं, तो आपको उन रास्तों पे चलना पड़ेगा। किसी को जितनी मर्जी ख्वाहिश हो मैं डॉक्टर बनने की, लेकिन उसको डॉक्टर बनने के सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। तो ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता आपके मेरे लिए हिदायत की मांगी हुई दुआ को आसान कर देता है। कभी किसी ने ये कहा कि अच्छा जी, डॉक्टर बनने के लिए ऑफिस कैसा बनाना पड़ता है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, थर्मामीटर कैसे करते हैं, ये तो आखिर की बातें हैं। असल रास्ता ये है, वो 5-6 साल का तालीम का रास्ता जिससे गुजरते हैं, तो फिर दूसरी बात यही समझ आ रही है कि सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगी, रास्ता मांगना असल में हम सबको मोटिवेशन दे रहा है कि तुम पहले उन रास्तों पे चलो, अल्लाह पहुंचा देगा। कभी आप कहीं भी गए हो और आपने कभी नेविगेटर यूज ना किया हो, तो आप अपने ब्रेन से जाएं, आपको पूरा भी यकीन होता है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इधर उधर भटकेंगे। अब तो नेविगेटर आ गए, पहले लोगों के हाफजे अच्छे थे, फिर भी मुश्किल तो होती थी। आप मुझे बताइए कि जिसने नेविगेटर लगाया हो, जिसको आप टॉम टॉम कह सकते हैं, जो भी लगाया हो, क्या उसके बाद भी कोई भटकेगा? वो तो जरा सी रास्ता बदलने पे बोलने लग जाएगी कि टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, फिर वो दूसरा रास्ता निकाल देती है। ये कुरान एक नेविगेटर है, आपकी मेरी जिंदगी में ये नेविगेटर चलता ही रहे, उसके बाद आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह भटकेंगे भी, थोड़ा सा रोड से डिट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कभी आप देखें, आप पूरी उस लाइन पे नहीं चल रहे होते जिसके ऊपर उनकी गाड़ी बनी हुई दिखती है, लेकिन बिल आखिर आप मंजिल पे पहुंचेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट ड्राइवर होते हैं, कहते हैं बंद कर दो, अब हमें नहीं जरूरत, वो हाईवे आ गई, वो समझते पहुंच गए, फिर जो ही जरा हाईवे से उतरते हैं, फिर कहते हैं वो किधर था, जरा खोलना इसको दोबारा। जिंदगी भर इस कुरान के साथ आपका मेरा ताल्लुक एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है कि वो जन्नत के दरवाजे पे जाके ही बंद करना है, और जन्नत का दरवाजा क्या है? बंदे की मौत का वक्त। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे हिदायत की इस तलब में सच्चा कर दे। अब ये चंद जुमले जो आपने सूरत के सुने, अब इस पे फिर तिलावत सुनते हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल सुनवाएं, जज्ब करें और कहें कि क्या मुझे समझ आ गया। जी प्लीज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين طلب کیے دل میں ہدایت کو سوچ کے سنیے چلے اب تھوڑی سی اس کی مزید باتیں دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کا زمانہ نزول کیا ہے سورت فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی۔ خفیہ نہ لکھیں اس کو، آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ ابتدائی دور میں نازل کی گئی، کیونکہ دین کی تبلیغ کبھی خفیہ نہیں ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اتنی شہرت نہیں ملی تھی۔ چونکہ شروع کے چند سالوں میں دعوت کو شہرت نہ ملی، تو کچھ لوگوں نے سوچا یہ خفیہ تھی، لیکن ہاں سٹریٹیجی یا طریقہ تبلیغ اس دور میں ون آن ون بیس تھا، کیونکہ شروع میں لوگوں کو ایک ایک کر کے بتانا پڑتا ہے، پھر بعد میں دوسروں کو جب لوگ بتاتے ہیں تو دعوت پھیلنے لگتی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، علق کون سی ہے؟ پہلی وہی، اور اس کی بھی پانچ آیتیں صرف، کیونکہ اگلی آیتیں جو وہ بعد میں نازل ہوئی تھیں، اقرب اسم ربک الذی والی آیات۔ اسی طرح سورۃ مدثر اور سورۃ مزمل کی چند ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سورۃ مزمل کا بھی آدھا حصہ مکی آدھا مدنی ہے، تو یہ شروع کی وحی میں سے ایک تھی، لیکن سورۃ فاتحہ کی خوبی کیا ہے کہ پہلی مکمل سورت ہے، اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس سورت کے کئی نام ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سبع مثانی، رقیہ، پھر اسی طرح صلاۃ، تعلیم المسلہ۔ اچھا یہ جو نام ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، بہت کم نام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جن کو آپ کہیں گے مسنون ہیں۔ زیادہ نام جیسے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے 25-30 نام ملتے ہیں، یہ بعد میں علماء کرام نے دیے۔ جیسے ہم اگلی سورۃ البقرہ کا ایک اور نام پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو کیا کہا؟ الزہروین اور الغمامین، دو بادل، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اب کوئی اور نام آتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو مضمون ہوتا ہے اس کو دیکھ کر علماء کرام نے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی خصوصیات میں دوسری بات کیا ہے کہ خود خالق نے اپنی مخلوق کے لیے، اس لفظ کو سوچیں، جب لفظ خالق ہے نا تو آپ کا دل بھر جائے، ایسے دل جیسے غبارے میں ہوا بھرتی ہے نا، تو لفظ خالق کے ساتھ آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرنا چاہیے اپنی مخلوق کے لیے. مخلوق کون ہے؟ اس کو سنے نا تو غبارے میں سے ہوا نکالیں. پچکتی پچکتی ایک مکھی کے سر کے اوپر لگے ہوئے ایک نقطے جتنی چیز مخلوق ہے, اور وہ کون ہے؟ میں, انا, آئی ایم. اپنا نام لکھ دیں. یعنی خالق جو سب سے بڑی ہستی ہے, اس نے اپنی مخلوق اور اس میں سے بھی انسان کے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق, یہ بات بڑی اہم ہے. قرآن کا مضمون انسان کی فطرت سے بڑا میچ کرتا ہے. جیسے مجھے کسی نے کہا کہ میرے پاس جو آئی پیڈ ہے وہ صرف آئی فون سے سگنلز لیتا ہے, وہ کسی اور سیٹ اپ سے نہیں لیتا, مطلب سیمسنگ سے نہیں لیتا, ہوائی سے نہیں لیتا. تو میں فوراً سمجھ گئی کہ مینوفیکچرر جو ایک ہے, آئی فون والوں نے ہی آئی پیڈ بنائے, تو اندر کہیں نہ کہیں ایسا سسٹم تھا نہ کہ سنکنائز کرنا ہے. اب اسی کو سمجھ لیجئے. چارجر, بعض دفعہ ایک کمپنی کے چارجر لگ جاتے ہیں دوسرے ماڈلز کو بھی, لیکن کسی دوسری کمپنی کا چارجر کبھی بھی دوسرے فون میں نہیں لگے گا. اب یہ سمجھیں, انسان کی فطرت اللہ نے بنائی, انسان کی ضرورت کیا ہے اللہ کو پتا ہے. تو سورت فاتحہ میں ہی یہ بتا دیا کہ کوئی غیر فطری مطالبہ نہیں کیا اللہ نے ہم سے, جس کو میں ایک جملے میں سمونے کی کوشش کر رہی ہوں کہ قرآن انسان کی فطرت سے سنکنائزڈ ہے. سنکنائزڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ چارج کریں, اس تار سے جو تعلق جڑنا ہے, آپ کے فون کا ڈیٹا آپ کے لیپ ٹاپ میں اور لیپ ٹاپ کا ادھر ایزیلی جا سکتا ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جو ضرورت ہے نا میری, وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. بھوک لگتی ہے نا, کھانا کھانا ضرورت ہے, تو لکھ لیں بغیر قرآن پڑھے کہ کھانا کھانا گناہ نہیں ہو سکتا. سوتے ہیں تو نیند آتی ہے نا, تو نیند آتی ہے تو آپ سو جاتے ہیں, تو سونا کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ سمجھا رہی ہوں. پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں نا, تو ہمارے اس دین میں پینا گناہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نے ضرورت بنائی اس نے فطرت بنائی. سورت فاتحہ میں یہ بتاتی ہے. سورت فاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا تجویز کی گئی. دعا مانگنے کا طریقہ ابھی خلاصے میں دیکھ لیا نا, جب بھی رب سے مانگے ایسے لاڈیاں کریں, ایسے پیار سے مانگے, اس سے لپٹیں, اس سے محبت کا اظہار کریں. لینا ہے تو تجھ سے ہی لینا ہے. اور جب آپ اس طرح سے زندہ تلاوت کریں گے نا, آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ نے سن لی ہے. بچے کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ ماں نے میری کون سی ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی. اور جب بچے نے ماں کی بات نہ مانی ہو, دل توڑا ہو, تو پتہ اس کو بھی ہوتا ہے مانگ لیتا ہوں, ماما نے دینا ویسے کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. میرا اللہ سے جو تعلق ہوگا میں اسی کے مطابق اس سے بات کروں گی. اس کے بعد سورت فاتحہ کے کچھ فضائل ہیں. فضائل کیا ہے؟ فضل کی جمع. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا چیز. فضول لفظ بھی اسی سے, ایکسٹراس مختلف چیزیں. تو فضائل کیا ہوتا ہے کہ اصل میں تو یہ قرآن ہے, ایک ایک لفظ میں اجر ہے, لیکن اس سے اور ایکسٹرا اس کی کیا خوبی ہے. تو اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدیہ ما انزلت التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا وانہا سبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت. ترمذی کی یہ روایت ہے, کعب بن ابن ابی کعب سے ہے, حدیث 2875 اور صحیح روایت ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی, نہ انجیل میں, اور نہ ہی زبور اور فرقان میں. یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ کو دیا گیا. بات سمجھ گئے؟ سورت فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں تھی, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ فرقان میں. فرقان کیا؟ اس قرآن میں بھی ایسی کوئی اور سورت نہیں ہے. بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. اور آپ دیکھیے, فرض نماز, سنت نماز, نفل نماز, وتر نماز, جنازے کی نماز, اور اسی طرح سے دیکھیے کہ بارش کی نماز, ہر نماز کے اندر سورت فاتحہ لازمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی سورت کے ساتھ ایک پیار کہہ لیجئے ہے, تو گویا کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. دوسری روایت ہے, ام القرآن ہی سب المثانی والقرآن العظیم, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 4427 نمبر کی ابو ہریرہ سے کتاب و تفسیر میں. یہ ام الکتاب یعنی قرآن کی اساس ہے, بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے. تو یہ بھی سورت فاتحہ کی ایک الگ سے خوبی آپ کو مجھے مل گئی کہ یہ قرآن کی اساس ہے. اساس کیا ہوتی ہے؟ پہلی اینٹ, بنیاد. کسی جگہ میں گئی تو بلڈنگ تھی, تو دیوار کے اوپر انہوں نے ایک فریم سا لگایا ہوا ہے اور ایسے وہ جو نہیں کئی سی ہوتی ہے پر چھوٹی سی, ایسا اس کا ایک نشان ہے اور اینٹ بنی ہوئی ہے, تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوتا کہ اس بلڈنگ کی جب پہلی کئی ڈلی تھی یا اس کی اینٹ تھی تو اس کا انہوں نے ایک سنیپ شاٹ ڈالا ہوا تھا. تو پہلی چیز ہی سیدھی ہو تو باقی چیزیں سیدھی ہوتی ہیں نا. تو سورت فاتحہ کو سمجھ گئے تو باقی چیزیں تو سمجھ ہی جائیں گے. تیسری اس کی فضیلت, سورت فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل, حاز علی عبدی ولی عبدی ما سعلہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث 904 ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. سورت فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو پھر آج سے جب بھی کوئی دعا مانگے تو سورت فاتحہ کے ساتھ مانگے. چوتھی اس کی فضیلت, ایک فرشتے نے آ کر خبر دی, ابشر بی نورینی اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک, کیا ہے وہ؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرۃ لن تقرا بحرف منہا الا اوتیتہ, صحیح مسلم کی روایت ہے فضائل القرآن میں, اور حدیث 1913 ہے, اور ابن عباس کی روایت ہے. ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور یعنی نورین, ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نورین. آپ کا نام نورین نہیں ہے, نورین ہے. دو نور مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات, آپ اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو پانچویں روایت ہے, سورۃ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, صحیح بخاری کی روایت ہے, 723 نمبر ہے. کیا پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورۃ کوئی نہیں, یہ قرآن کی یا دین کی بنیاد ہے, اس کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کے ہر لفظ پہ نیکی ہے, یہ دو نوروں میں سے ایک نور ہے, اور یہ اللہ اور بندے کا رابطہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ایسی چیز پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی اور کوئی نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ کو لوگ ہلکا جانے تو باقی چیزوں کو کیسے اچھا سمجھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ کے اینڈ پہ آمین کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھیے. آمین کا مطلب ہے قبول کر. اس سورۃ کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے. اور یہ کون ہمیں سکھاتا ہے؟ صحابہ کرام کہا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. اچھا, قبول کر کیا؟ استجب کے معنوں میں, قبول کر لے. آمین. اسی طرح آمین کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, جو لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ مائدہ میں آتا ہے یہ لفظ آمین البیت, گھر کا ارادہ کرنے والے. تو جب کسی بھی دعا کے اینڈ پہ ہم آمین کہتے ہیں, خاص طور پہ یہاں سورۃ فاتحہ کے اینڈ پہ, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ ارادہ ہے. آمین اصل میں اسم فاعل ہے, یہ نہیں کہ کر فعل نہیں ہے, یہ اسم ہے کہ اللہ ہمارا یہ ارادہ ہے تو بھی یہ کر لے. یعنی جو دعا مانگ رہے ہیں یہ پورے ارادے سے مانگ رہے ہیں, اوپر اوپر سے نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے. آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 942 نمبر کی. سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے, اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث 749. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ یعنی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, صحیح بخاری حدیث 747 اس کی دلیل ہے. سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ چھپی ہوئی. کون سی جو ہوتی ہیں؟ مثلا ظہر اور عصر. ٹھیک ہے. سری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہیں گے. مسجد میں جب جماعت سے نماز ہوتی ہے ظہر کی یا عصر کی, تو سورۃ فاتحہ امام بھی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, مقتدی بھی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو جب سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ رہے ہیں تو آمین بھی دل میں کہیں گے. لیکن جہری, جہری نہیں ہوتا لفظ, کیا ہوتا ہے؟ جہری, فجر مغرب اور عشاء, جس میں شروع کی دو رکعتوں میں تلاوت اونچی کی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد. تو جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا زور سے آمین کہنا مسنون ہے. دلیل کیا اس کی؟ ابو داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 933 ہے. سیدھی سی بات ہے, جب سورت فاتحہ آہستہ پڑھی تو آمین بھی آہستہ کہی, جب سورت فاتحہ اونچی پڑھی تو آمین بھی اونچی کا. اور سورت فاتحہ شروع کے دو رکعتوں میں اونچی پڑھی جاتی ہے نا, مغرب کی بھی شروع کی دو رکعتوں میں, عشاء کی بھی, اور فجر کی تو ہوتی ہی دو رکعتیں ہیں. تیسری رکعت میں دیکھیے کہ سورت فاتحہ آہستہ پڑھی جاتی ہے تو آمین بھی آہستہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی یہاں ایک جملہ, کہ آج امت کو توڑنے کی کوششوں میں ایک یہ بھی بڑی کوشش ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد جی آپ آمین اونچی کہتے ہیں تو آپ فلاں مسلک ہے, آپ نیچی کہتے ہیں تو آپ فلاں مسلک ہے. اس سے آپ کو فرق کیا پڑنا ہے, سوچنے کی بات ہے. تو یہ جھگڑے کی باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے, جب اونچی تلاوت ہے تو آمین بھی اونچی ہے, جب تلاوت دل میں ہے تو آمین بھی دل میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورت فاتحہ کا کتابی ربط. کتابی ربط کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں دوسری جو صورتیں اس کے ساتھ بھی کوئی اس کا جوڑ ملتا ہے. مثلا قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کا اختتام رب الفلق اور رب الناس کے الفاظ سے توحید ربوبیت پر ہوا تھا. سمجھ گئے؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. برب الفلق کون ہے؟ فلق کا رب. ناس کیا ہے؟ لوگوں کا. تو یہ رب کا لفظ کیا؟ ربوبیت. اور ربوبیت کیا ہے؟ آسان سی بات ہے کہ اللہ از دا کریٹر, اللہ نے پیدا کیا, اللہ از دا سسٹینر, وہ ہمیں کھلا پلا بھی رہے, اس نے پیدا بھی کیا. اس پہلی سورت الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کے ذریعے بھی ربوبیت سے ہوا ہے. احساس ربوبیت کے نتیجے ہی میں حمد اور شکر کے رویے جنم لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ سورتوں کا جوڑیں اگلی اگلی صورت. ابھی یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے نا, جب ہم نے سورہ فاتحہ کرنی, سورہ بقرہ کرنی ہے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے میرا دماغ ایسے کھل رہا ہے. وہ جیسے گوبھی کے پھول کو چھیلتے جائیں تو اس کی لیئرز اترتی جاتی ہیں نا, یا کیبیج ہے یا کچھ بھی ہے, اس طرح آپ دیکھیے گا کہ اس سفر کے بعد آپ کا دل اور دماغ کھلے گا. شرط ایک ہے کہ آپ چھٹی نہ کریں, شرط ایک ہے کہ آپ اپنے اس میں انٹرسٹ رکھیں. یہ پڑھے ہوئے کے اوپر اب ٹاپنگ ہو رہی ہے یا آپ کی ہے, یا پھر اگر آپ ابھی کچھ نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کا شوق ابھرا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے اتنے مختلف اینگل ہیں کہ سورت ناس اور فلق کے اینڈ پہ رب الناس ملک الناس تھا, تو صرف فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے. کبھی شاید ہی پہلے آپ میں سے کچھ نئے لوگوں نے یہ بات سنی ہو. کبھی سنی یہ بات؟ نہیں سنی نا. کتنے سال کی عمر ہے, کب سے سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں, تو علم کی محفل میں بیٹھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے. آج آپ نہ آتے تو یہ بات سمجھ نہیں آنی تھی نا. یہ علم کی تہیں دل دماغ میں جاتی ہے نا, تو خود بخود دل میں قرآن کی عظمت آنے لگتی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں آگے سورت فاتحہ کے کچھ اہم الفاظ, اہم کلیدی الفاظ. کلید کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے, چابی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلیدی الفاظ اور مضامین, یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جیمز, یا اس میں جو اہم لفظ ہیں, سب سے پہلے الحمد, تعریف اور ہر قسم کی تعریف اور مکمل تعریف کے لیے آتا ہے. اس کے لیے تو آپ تفسیر سن لیجئے کسی سیٹ کی. مجھے پچھلے دنوں کسی ساتھی کا میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ, اور یہ انہوں نے جو بات کہی مجھے یاد اس لیے رہی کہ یہ میرے اپنے دل کی پکار ہے, کیونکہ جب بھی میں نے کوئی کورس شروع کیا ہے, ظاہر ہے کہ دورہ قرآن پچھلے 17 سالوں کے موجود ہیں الحمد للہ, سبیل الجنہ ہے, اور پھر اس کے بعد نور القرآن کلاس ہے, روح القرآن ہے, بیچ میں کئی اور بھی سلسلے شروع ہوئے, تو میرے اپنے دل میں یہ آتا ہے کہ سورت فاتحہ کی میں نے جتنی مختلف دفعہ تفسیر کی ہے تو مجھے خود بھی الگ فیلنگ آتی ہیں. تو جب کوئی ایک سال کا ساتھی پڑھ رہا ہوتا ہے, مثلا آپ لوگوں نے روح القرآن میں پڑھی, آپ کو نہیں پتا سبیل الجنہ میں کیا بات ہوئی تھی کیا تھی, تو ابھی چند دن پہلے ایک میسج آیا تو مجھے لگا اللہ تیرا شکر ہے کوئی ایسا ہے. کہنے لگی کہ میں نے آپ کی سارے سیٹوں میں سے, مختلف چیزوں میں سے میں نے سورہ فاتحہ سنی ہے. تو پھر جو اس نے اس میں ریفلیکشنز دیے ہوئے تھے, واقعی مجھے لگا کہ علم کبھی ضائع نہیں جاتا. کہنے لگی ایک بار کی سنی بھی دوبارہ, جب میں نے دوبارہ سنی مجھے بالکل نہیں فیل ہوا کہ یہ میں پہلے سن چکی ہوں. اور ابھی بھی آج دیکھیں ہم سورہ فاتحہ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو بورنگ تو نہیں لگ رہی کہ جی میں نے تو اتنی دفعہ سن لی ہے. تو یہ قرآن کی ایک خوبی ہے, ہر لفظ کے اندر بہت کچھ ہے. پھر اس طرح دیکھیے الحمد للہ, الحمد کا لفظ للہ کی ترکیب کے ساتھ شکر کے معنوں میں آیا. یعنی اگر آپ صرف لفظ الحمد کہیں گے نا ساری تعریفیں تو الگ معنی ہے, لیکن الحمد للہ کہیں گے تو اللہ کے لیے ہو گئی. اس پہ میں نے ابھی میرے خیال یہ روح القرآن میں اس پہ بات کی ہے. اس کی صرف فاتحہ سنے تو اس کی آپ کو میں نے کوئی کتنی مختلف باتیں کرائی تھیں, ان میں سے خالی الحمد کہنے سے اور معنی ہے, لیکن الحمدللہ کہنے سے اور بات ہے. یاد آ رہا ہوگا یہ کیوں نہیں کہہ دی للہ الحمد, یہ تو نہیں کہا ان الحمدللہ. وہ ساری ترکیب یاد آ رہی ہے, آپ چاہیں تو اپنے یاد دہانی کے لیے لکھ لیں, جب موقع ملے روح القرآن کی تفسیر میں سے سورہ فاتحہ سن لیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے. پھر آگے دیکھیں لفظ رب, را بابا, پالنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, نشو و نما دینے والا, آقا مالک. اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ تربیت. رب یو رب تربیت, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بندے کی تربیت کرنے والا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بندے کی تربیت کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے الرحمن, فلان کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے, ایگزیجریشن ہے, اس میں سپرلیٹیو ڈگری ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے. یاد ہے الرحمن کی تفسیر, اور آگے ساتھ یا رحیم ہے, دونوں کیوں آئے, فرق کیا ہے؟ جب کہہ دیا تھا الرحمن تو پھر الرحیم کیوں کہہ دیا؟ تو فرق سارے آپ اس کی تفسیر میں سنیں. لیکن الرحیم فعیل کے وزن پر اسم صفت ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے. کیا پتہ چلا کہ الرحمن میں مبالغہ ایگزیجریشن ہے, طوفان اور فولان, اور رحیم میں رحیم کانٹینیٹی ہے, سٹیبلٹی ہے, یعنی بہت ایک تسلسل کا معنی ہے. پھر الدین, جزا اور سزا, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کو جزا سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار سمجھ کر اسی کی عبادت اور اطاعت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے. اور دین کا لفظ قرآن پاک میں چار مختلف معنوں میں آتا ہے, جس میں سے یہاں کیا ہے, مالک یوم الدین, بدلے کا مالک. اسی سے لفظ دین بھی ہے, قرض کو کہتے ہیں. تو کہہ لیجئے کہ ایک بدلے کا دن کیا ہے, ایک جملہ لکھ لیں تو مجھے لگتا ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ساری زندگی کی نیکیوں کا اصل بدلہ وہاں ملے گا, اور ساری زندگی کی مستیوں کا اصل پھر وہاں جا کے کھلے گا. بات سمجھ گیا؟ اللہ اس کو اپنے پر قرض لیتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں, نتائج ہی نہیں نکلتے. حضرت نوح کو لے لیجئے, تب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اس قرض کو چکائے گا قیامت کے دن. بات سمجھ گیا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس اپنے عملوں کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. تو مالک یوم الدین کو کہتے ہوئے فوراً ذہن میں رکھیں, اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے جو ان قرضوں کو چکائے گا, جو میرے اس معاملے کو درست کرے گا. تو جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے جائیں گے, آپ کو اس کا یقین آئے گا. دیکھیں دنیا میں بھی لوگ آپ کی اپریسیشن کرتے ہیں, ٹٹ فور ٹیٹ بھی ہوتا ہے, لیکن گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. آپ اچھے, میں آپ سے اچھی, آپ مجھے دیتے, میں آپ کو بھی دیتی ہوں. لیکن جو بدلے اللہ دے سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں دے سکتا. اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں مشکل آئے یا اللہ کے راستے میں کوئی کچھ کیا اور کچھ نہ ملا, ڈونٹ وری, اس نے ایک ایک آنا پائی کا حساب جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس پہ ایک بات کر کے آگے چلتی ہوں. آپ کو پتا ہے ہر ملک کا ٹیکس نظام, یہاں کا مجھے جب لوگوں نے بتایا, بلکہ امریکہ میں کیا پوری دنیا میں ایسے ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں ایسے کوئی نظام نہیں ہمیں ظاہر دکھتے. سارا سال آپ ٹیکس دیتے رہتے ہیں, پھر سال کے اینڈ پہ حساب کر کے کم ہو تو آپ سے لیتے ہیں, اور اگر زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں, واپس بھی آتے ہیں نا. یہ ہے مالک یوم الدین. ڈیلی کرنٹ بیسس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں اور نیکیوں کے بدلے دیتا رہتا ہے. اینڈ پہ جا کے اصل فگر سامنے آنا ہے. جیسے دکاندار ہے, دکان کرتا ہے, کچھ خرچہ کر لیا, کچھ ڈال دیا, چلتا رہتا ہے, وہ لمسم کر کے خرچہ کیا. جب اینڈ آف دا ایئر حساب لگنا ہے تو پتہ چلنا ہے کس کے حصے کیا آنا ہے. میں حیران ہو جاتی ہوں اس ایک لفظ پہ, اور میرا دل بھی کانپ گیا. دنیا میں بعض لوگ آپ کو بڑے نیک دکھ رہے ہیں, اصل میں ان کو لمسم مل رہا ہے. اصل اس دن کھلنا ہے, پتہ نہیں کوئی گمنام لوگ ان سے بہت اوپر گئے ہوں گے, فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ اس سے زیادہ ہے, یہ اس کا نام زیادہ تھا لیکن اصل کام دوسرا کرتا تھا. یہ اللہ کو پتا ہے, اس لیے مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے دل ڈر جانا چاہیے. اور سب سے خوبصورت لفظ میری نظر میں سورۃ الفاتحہ کا عبادہ, ایاک نعبد, لفظ عبادت اس میں آیا ہے. اور عبادت کے تین معنی ہیں, غلامی, اطاعت, اور بولیے پرستش. غلامی ہے سلیوری, اطاعت ہے اوبیڈینس یا سبمیشن, اور پوجا یا پرستش ہے ورشپ یا ریچولز. جب تک یہ تینوں چیزیں پوری نہ ہو عبادت نہیں پوری ہوتی. آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں, سجدہ کیا, لیکن آپ اس کے بعد اللہ کی بات کے آگے بھی جھکیں اور اس کے بعد خود کو غلام سمجھیں, اکڑ نہیں ہے, بات ماننی ہے. تو بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا لفظوں کا. اب آخر میں ہم دیکھیں اگر سورت فاتحہ کا نظم جلی, یہ وہی چیز ہے جو بھی ہم اس فلو چارٹ میں دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں لفظوں کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. سورۃ فاتحہ کے چار پیراگراف ہیں جو آداب دعا، استحقاق دعا، اصل دعا اور وضاحت دعا پر مشتمل ہے. پیچھے آپ نے دیکھا اس میں، بلکہ جو ہم پڑھ رہے تھے مجھے اب اس کو پڑھتے ہوئے فیل ہوا کہ آخری حصہ ہم نے مسکپ کر دیا تھا. واپس جائیے ذرا شروع والے چارٹ پہ جو ہم نے دیکھا تھا. چار تک تو مجھے یاد ہے پڑھا کہ سورۃ فاتحہ کے جو چار کے بعد پانچواں جو مضمون تھا جس میں آپ کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ساتواں حصہ کیا ہے؟ وضاحت دعا کا. چوتھا پیراگراف ہے آیت نمبر 7، وضاحت دعا. کہہ تو دیا اہدنا الصراط المستقیم لیکن ڈر ہے، ابھی شک ہے، پتہ نہیں بات کی وضاحت کی ہے کہ نہیں. جیسے آپ کو کوئی بڑی ضروری چیز چاہیے ہو نا تو آپ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں میاں صاحب دودھ لے آئیں، پھر نکلتے ہوئے کہیں گے فل مل لائیے گا، اچھا دیکھیے بھولیے گا نا، اچھا فلاں کمپنی کا لانا ہے. جس چیز میں دل پڑا ہوتا ہے نا اس کو بندہ بار بار بولتا ہے، جب تک ڈانٹ نہ پڑے چپ نہیں ہوتا کہ بس کہہ دیا، لگ گیا، سمجھ آ گئی ہے مجھے. اور مزے کی بات ہے جب آتا ہے پھر بھی کوئی مختلف ہی آتا ہے، آپ جتنی مرضی پٹیاں پڑھا لیں لیکن دعا کی وضاحت ہے کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو حصہ ہے یہ دعا کی وضاحت کا ہے. اس پانچویں چیز کے بعد واقعی یقین آ جاتا ہے کہ بندہ یقین سے ہدایت مانگتا ہے. پھر سوچ لیں کیا واقعی ہدایت مانگتی ہوں؟ وہ کہتے ہیں دل دعا میں نہ ہو تو قبولیت کیسے ہوگی، اوپر کی لفظوں کی دعائیں نہیں مانگنی. تو پانچواں کیا تھا؟ وضاحت دعا. آگے چلیے، آیت 1 سے 4 پہلے پیراگراف میں آداب دعا ہیں. دعا سے پہلے حمد و ثنا اور اسماء حسنہ پر مشتمل صفات الہی کا تذکرہ ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار، پھر رحمانیت کا اقرار، پھر رحیمیت کا اقرار، پھر مالکیت کا اقرار. ایک ایک لفظ پہ غور کر رہے ہیں. پھر دوسرا حصہ استحقاق دعا ہے آیت نمبر 5 میں. اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں ہی دعا مانگنے کا استحقاق ہوتا ہے. یہ جملہ سمجھے، جب تک آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور اس کی عبادت نہیں کریں گے آپ کو دعا مانگنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیے جو لوگ ان چیزوں میں پیچھے ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اللہ ان سے دعا مانگنے کا حق ہی چھین لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کس منہ سے مانگے، جائے مولوی صاحب آپ ہی مانگ دیں. خوشی غمی میں مولویوں کو بلائیں گے، دعا منگائیں گے، مردے بخشوائیں گے، شادیوں سے پہلے دعائیں کرائیں گے، بھاگ جائیں. کیونکہ عبادت اور اطاعت، دیکھیں آپ میری بات مان چکے ہوں گے تو آپ مجھے خوشی خوشی فیس کریں گے. بچہ ماں کی بات مان چکا ہو تو خوشی خوشی آئے گا، ماما اب کھانا دے دو، تو پتا ہو کہ ماما نے کہا تھا وہ لے کے آؤ تو لایا کوئی نہیں تو مانگے گا، کہے گا ماں چاہے گی خود ہی جا کے کھا لوں گا. تو دعا بندہ تب مانگتا ہے جب اس سے پہلے بات مانتا ہے. لکھ لیں، دعا مانگنے سے پہلے بات ماننی پڑتی ہے. سورۃ بقرہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں لعلہم یرشدون، تم بھی تو میری بات مانو. یہ دعا کی قبولیت میں آتا ہے نا کہ میں بھی تمہاری قبول کرتا ہوں لیکن تم بھی تو کرو. تو بہرحال چونکہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اسی کے غلام اور ملازم ہیں، اسی لیے کسی اور ہستی کے بجائے اپنے خالق اور اپنے متاع، متاع کون ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے، اور معبود، معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، اپنے معبود ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کو اس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے. بات واضح ہے نا؟ جب تک ہم اللہ کی نہیں مانیں گے ہم اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 6، تیسرا پیراگراف، اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. دراصل یہ ایک جامع دعا ہے. صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے جو قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے. اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے ابدی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. بات واضح، وہی چیز آ گئی. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 7، چوتھے اور آخری پیراگراف میں ایجابی اور سلبی دونوں طریقے سے وضاحت دعا ہے. ایجابی کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ قبول کر لینا نا. اور سلبی کیا ہے؟ آپ کیا سین سے لکھا ہوا کہ سواد سے؟ سین لام با. سلب کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو. ٹھیک ہے، یعنی مراد اس میں یہی ہے کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کا بھی تو آپ کے دل میں دھڑکا لگا ہوتا ہے نا. تو وضاحت دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے سورۃ نساء 69 میں. گویا کہ تفسیر بالقرآن. اسی بک کے شروع میں 20 اصول تفسیر ہیں، جس میں پہلا ہی کیا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری آیت سے اس کو سمجھ لیجئے. پھر صراط مستقیم مغضوب قوموں کا راستہ نہیں، جیسے یہاں بھی انہوں نے صرف یہود کا نام لکھا ہے، لیکن آپ لکھ سکتے ہیں ہر نبی کی قوم جس پہ غضب ہوا، اور اس کا سلسلہ قوم نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ کی قوم کے اندر تک رہا. یہ بات سورت بقرہ آیت 90 اور سورت مائدہ 60 میں ہم دیکھیں گے تفصیل سے. اور صراط مستقیم گمراہ لوگوں کا راستہ، یعنی ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے، جیسے یہاں صرف انہوں نے عیسائی لکھے، کیونکہ یہ دونوں لفظ ہمیں ملتے ہیں حدیث میں، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بھٹکا ہوا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے بھٹکے ہوئے لوگ، سورت نساء 44 میں ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کو، جس کو آپ ایک جملے میں کہہ دیں، کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے. اس کا مرکزی مضمون کیا نکلا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. اصل دعا ہی سورت کا مرکزی مضمون ہے. یہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی سورت الفاتحہ. اب میں چاہوں گی کہ ہم تلاوت کے ساتھ خود بھی پڑھیں، جیسا کہ آپ کلاس میں پڑھتے ہیں. چلیے آپ لوگ ساتھ ہی پڑھیے گا. جی شروع کریں اعوذ باللہ سے.
ساتھ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین